रहमतों वाला महीना मोमिनो फिर आ गया, रहमत रब की लुटाने आ गया रमजान।
ऐ तमाम अजमतों के मालिक मेरे अल्लाह, ऐ तमाम हमदो सना के खालिक मेरे अल्लाह, ऐ वो ज़ात जिसने इंसान को एक पानी के कतरे से पैदा किया, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में किस किस बात का शिकवा करूं और किस किस काम के लिए मैं आहुजारी करूं? क्या वो गुनाह जो मैंने खलवतों में अंजाम दिए, या वो जुल्म सितम के जो मैंने बरमला और मलाए आम अंजाम दिए? परवरदिगार मुझे अगर तूने अहले मासियत के साथ जहन्नम में जमा कर दिया और अपने और अहले यकीन अफराद से अगर तूने मुझे जुदा कर दिया, ऐ अल्लाह फबिइज्जती का या सैयदी व मौलाय उक्सिमु सादिका, परवरदिगार मैं तेरे अजमत व जलाल की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर तूने वहाँ पर मेरी गोयाई को बाकी रखा तो भी उस आलम में मैं तुझको पुकारूँगा, उस उम्मीदवार की तरह कि जिसके पास एक सहारे के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता, और उन फरियादियों की तरह कि जो नाला व शेवन करते हैं, मैं उनकी तरह तुझे पुकारूँगा या गयासल मुस्तगीसी।
رمضان يا رمضان 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 رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه قرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين
ماہ مبارک رمضان میں ہر طرف ایک معنوی اور روحانی سما بن جاتا ہے، سحری اور افطاری کی تو فضا ہی کچھ اور ہوتی ہے، یہاں سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے۔ خاص کر افطار کے بعد سڑکیں خاموش اور سنسان دکھائی دیتی ہیں، ہر طرف سکون سا چھا جاتا ہے۔ پارک اور پبلک پلیسز بھی اندھیری رات کی طرح خاموش اور پرسکون نظر آتے ہیں۔ افطاری کے بعد کچھ افراد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تفریح گاہوں میں سکون حاصل کرنے نکل آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کوئی ہے کہ جس کی تلاش ہر کسی کو ہے، ہر چیز اسی کا احساس دلاتی ہے اور اس کے بغیر اضطراب اور بے چینی سی چھائی رہتی ہے۔ ہمارا وجدان اور ضمیر اسی کی عبادت سے اپنے اندر سکون و اطمینان حاصل کر پاتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی حیدر۔ ناظرین، آپ جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مقامات پر قرآن مجید میں جب بھی اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ تو اس کے بعد یؤتون الزکاۃ آیا ہے۔ یعنی اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے، ویسے ہی برابر کا حق اس کے بندوں کا حق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر وہ اس کے بندوں کا ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے، آج اسٹوڈیو میں ہم نے زحمت دی ہے جناب مولانا ظہور مولائی صاحب کو، تو آئیے آپ کی ملاقات کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے یہاں پر زحمت کر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سعادت مجھے نصیب فرمائی۔
بہت شکریہ۔ چونکہ ہمارا وقت تھوڑا محدود ہوتا ہے جناب، تو بلا فاصلہ ہم بات شروع کریں گے کہ سب سے پہلے بیان فرمائیے، خود صدقہ جو ہے اس کی روایات اور قرآن کی نظر سے کیا اہمیت ہے؟
جی، قرآن حکیم ہم سب کے لیے دستور حیات ہے،
بے شک،
اور اللہ کا قانون ہے، اور ہدایات کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کی تمام تر ہدایات کو اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہر چیز پر عمل کرنے سے پہلے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن سے اس کی تفصیلات یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، بالخصوص امت مسلمہ کے تمام مسائل یا احکام یا جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں ہدایات سے متعلق، انہیں ہمیں قرآن ہی سے اخذ کرنا چاہیے، اس کے بعد روایات کا درجہ ہے
رسول کی طرف۔
جی، تو ہم آتے ہیں اسی بیس پر کہ قرآن حکیم میں صدقے کی اہمیت کس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ یوں تو دسیوں آیات ایسی ہیں جس میں خود صدقے کا لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی موضوع سے متعلق چند مرتبہ اللہ اس کا تذکرہ کرے، جیسے قرآن، جبکہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں کسی موضوع سے متعلق ایک لفظ ایک آیت کا آنا بھی کافی ہے. اگر چند مرتبہ کسی موضوع سے متعلق اللہ گفتگو فرمائے تو اس کے اہم ہونے کی دلیل ہے. میں اس وقت صدقے کی اہمیت کے پیش نظر سورہ توبہ کی 104 آیت کو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں قرآن حکیم کا ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عباده ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقے کو خود وصول فرماتا ہے؟ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. جب ہم اس آیت پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں اس آیت سے چند پیغامات، چند اہم نکتے حاصل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، کیا وہ علم نہیں رکھتے. اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ توبہ اور صدقے کی حقیقت کو ہمارے دل کے یقین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، کہ ہم اس مسئلے کو یقینی سمجھے، یقین کی حد تک، علم کی حد تک اچھی طرح سے اپنے دل اور دماغ میں یہ یقین راسخ کر لیں کہ اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقے کو خود وصول فرماتا ہے. اللہ یہ یقین دلانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے توبہ بندوں کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ کرتی ہے، اسی طرح سے صدقہ بھی گناہوں سے بندوں کو پاک کرتا ہے. چونکہ جیسے اللہ نے اس آیت میں توبہ کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سے صدقات کا بھی تذکرہ کیا ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ اللہ صدقے کو خود اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ دیجئے تاکہ فقراء وصول کریں، حالانکہ بظاہر ہمارے ہاتھ سے نکل کے صدقہ محتاجوں اور فقیروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، ملت کے غریب اور مفلس لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، لیکن اللہ یہاں پہ یہ نہیں فرماتا کہ صدقہ دو، فقیروں کے ہاتھ میں جائے، ان کے خرچے چلیں، ان کی زندگی بہتر ہو، ان کی غربت دور ہو، افلاس دور ہو. نہیں، براہ راست اس عمل کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور فرماتا ہے تمہارے صدقات کو تو میں وصول کرتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں نسبت دی ہے؟ جبکہ دیتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر کا ہاتھ ہمارے سامنے ہے، ایک مسکین کا ہاتھ ہمارے سامنے ہے، ایک غریب اور مفلس کا ہاتھ ہمارے سامنے. اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، میں لیتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور صدقے کی عظمت کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نہ دینے والا اس عمل کو حقیر اور قلیل سمجھے، اور نہ صدقہ کا لینے والا اسے ذلیل سمجھ کے لے کہ میں تو محتاج ہوں، جو دے دیا میں نے لے لیا. یعنی دینے والے کو بھی صدقے کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے اللہ، اور لینے والے کو بھی عظمت سمجھانا چاہتا ہے. دینے والا یہ سمجھ کے دے کہ میں اپنے اللہ کو دے رہا ہوں، اور لینے والا یہ سمجھ کے لے کہ میرا اللہ لے رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں اگر مستحق ہوں. تو یہ بہت بڑی عظمت ہے. اس کے بعد ہی وہ اگرچہ اس کا پورا فائدہ جو ہے فقیر اور محتاج کو پہنچتا ہے، مفلس کو پہنچتا ہے، چونکہ اللہ نے اسی کی وجہ سے صدقہ رکھا. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے اللہ کی مہربانی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم پر کس قدر مہربان ہے، اللہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے. اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ خالص وہ عمل جو ہمارے فائدے کے لیے، اسے بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی بندہ نوازی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی محبت نہیں ہو سکتی. ہم کسی کا کام کراتے ہیں کسی کے فائدے کے لیے، تو بار بار یہ متوجہ کرتے ہیں آپ کا فائدہ ہوگا، یہ کام کر لیجئے، یا آپ ایسا کام کر دیجئے تو انہیں فائدہ ہو جائے گا. اللہ یہاں نہیں فرماتا، اللہ کہتا ہے تم صدقہ دو، اسے میں وصول کرتا ہوں.
خود اللہ وصول کرتا ہے جناب،
خود اللہ وصول فرماتا ہے.
تو یہاں پر وقت ہو چلا ہے ہمارے بریک کا. جی ناظرین، تو ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وقفے کے بعد بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی صدقے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
کیا معدے کا السر روزے داروں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق آج السر کے مریضوں کے لیے ایسی دوائیاں دستیاب ہیں جن کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ یہ دوائیاں سحری اور افطار میں لینا کافی ہے، تاہم کوئی بھی دوا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں۔ جن لوگوں کے سینے میں کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے، وہ اگر تھوڑی سی جلن برداشت کر سکتے ہیں تو ضرور روزہ رکھیں۔ البتہ مرغن اور چٹ پٹی چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ سینے کی جلن کے لیے بہت سی مفید دوائیں بھی عام ہیں جو ڈاکٹروں کے مشوروں کے بعد لی جا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے معدے میں بھوکا رہنے سے درد ہونے لگتا ہے، ایسے افراد ماہ رمضان میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پتے کی پتھری میں مبتلا افراد تکلیف میں اضافے کے خوف سے روزے نہیں رکھتے، جبکہ روزے سے مرض کی شدت میں اضافے کا کوئی امکان نہیں۔ البتہ افطار کے وقت چکنی غذاؤں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روزے میں بعض اوقات معدے کے تیزاب میں زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھاری پن، منہ میں پانی آنا اور سینے میں جلن ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سحری کے وقت بھوسی والے آٹے کی روٹی، پھلیاں، سلاد اور دیگر سبزیاں چھلکے سمیت استعمال کریں۔ ان غذاؤں سے بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ سینے کی جلن میں کمی کے لیے کھانے میں چٹ پٹی اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ تاہم رمضان شروع ہونے سے پہلے انفرادی طور پر مریض کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور رمضان میں بھی مسلسل اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ تکلیف کی صورت میں بر وقت مشورہ کیا جا سکے۔
جب ہم صدقہ دیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں ہماری کوئی بڑائی ہے، یا پھر ہم صدقہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ باقی رہ گیا۔ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی صدقہ نہ دے کر کے، اللہ کے حق کو ادا نہ کر کے یہ سوچتا ہے کہ اس کی روزی میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، تو اضافہ نہیں بلکہ اللہ دوسری جگہ پر اس سے وہ نکال لیتا ہے، مثلا اس کو بیماری دے دیتا ہے یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز۔ بہرحال ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو چل رہی ہے صدقے کے بارے میں۔ جی حضور، آپ بیان فرما رہے تھے کہ روایات اور قرآن کی نظر میں صدقے کیا؟
جی میں نے قرآن سے عظمت صدقہ کے سلسلے میں یہ آیت پیش کی، اسی کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیات ہیں، چونکہ وقت بہت محدود ہے ہم اب روایات کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے کہ ہمارے عمل کو براہ راست اللہ اپنے آپ وصول کرے، اپنے دست قدرت سے۔ اب ہم روایات کا جب مطالعہ کرتے ہیں صدقے کے سلسلے میں، تو روایات بھی ہمیں کثیر نظر آتی ہیں۔ تقریباً ہر معصوم سے صدقے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی روایت موجود ہے۔ یہ روایت جو اس وقت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ متعدد معصومین سے مروی ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی کو صدقے سے اس روایت میں تعبیر کیا گیا ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ میں اس روایت کو بالخصوص اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں صدقے کا مفہوم محدود مفہوم ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 روپے 10 روپے نکال دیے تو یہی صدقہ ہے۔ نہیں، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ کپڑا دیجئے، ظاہر وہ نیکی کے عنوان سے، اللہ کی خوشنودی کے عنوان سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی پیاسا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی پلا دیجئے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو آپ نے بھوکا دیکھا، گھر میں کچھ کھانا موجود ہے، آپ نے لا کے اسے کھانا کھلا دیا بھوکے کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام آپ انجام دیں گے، کسی کے گھر میں تنگی ہے یا کسی کا مکان نہیں ہے، غریب ہے، بے گھر ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، آپ کی اگر اللہ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے، آپ اس کا مکان تعمیر کرا دیں، ایک بے گھر کو گھر والا بنا دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ کا پاؤں ٹکرایا ایک پتھر سے، آپ نے اسے ہٹا دیا تاکہ دوسرے مومنین کو اذیت نہ ہو،
تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اذانی طریقے صدقہ،
جی جی، جس کو بھی ہم نیکی سے تعبیر کر سکتے ہیں اسے صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ مفہوم نہیں آنا چاہیے کہ بھائی سفر پہ جا رہے ہیں تو صدقہ دے دیجئے، پتہ چلا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ صدقے سے محروم رہ گیا۔ نہیں، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں صدقے میں,
ایک اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ
جی ہے. چونکہ نیکی کا اطلاق ہوتا ہے, آپ اچھی بات بتا, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صدقہ نکالنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو آپ ایک اچھی بات, ایک آیت, ایک حدیث جو افراد موجود ہیں آپ کو انہیں سنا دیجئے صدقے کے عنوان سے, یہ بھی صدقہ محسوب ہو. اگرچہ مالی صدقے کی عظمت اپنی جگہ محفوظ ہے, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صدقے کے مفہوم کی وسعت کو بیان کریں تو لوگ یہ مال کے اعتبار سے جو صدقہ دیتے ہیں اسے دینا چھوڑ دیں, نہیں, وہ بھی ایک ضروری امر ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا قرآن کی آیت کی طرف, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, عبادت کا جنبہ بھی اللہ کی رہنا چاہیے اور بندوں کی حقوق کی طرف بھی توجہ رہنا چاہیے. لہٰذا یہ تو جس معاشرے میں فقر افلاس ہے, ہمیں وہاں مالی صدقات کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور واقعاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, زیادہ آمدنی نہیں ہے, ہم صدقہ دے کے کیا کریں گے, ہم واجب صدقہ یعنی فطرہ ہی دے دے تو بہت بڑی بات ہے, خمس دے دے تو بہت بڑی بات ہے, تو اس کے لیے معصومین کی حدیثیں موجود ہیں کہ صدقہ فقیر غریبی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ روایات میں آیا ہے اگر آپ کے ہاں تنگ دستی پائی جاتی ہے تو آپ صدقہ دیں تاکہ آپ کا فقر, آپ کی محتاجی, آپ کی تنگ دستی دور ہو سکے. تو یہ صدقے کا مفہوم ہے. ہمارے سماج میں یہ مفہوم رائج ہونا چاہیے کہ صدقہ صرف مال سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام نیکیوں
بھی اچھی
سے مخصوص
ہو سکتی ہے. جی اس کے بعد
جس بھی ضرورت مند کو آپ سہارا پہنچا دیں وہ صدقہ حساب ہوگا اور اس کا اجر دے گا.
تو اس کے بعد یہ فرمائیے کہ خود جو رمضان مبارک, چونکہ الحمدللہ سب روزے بھی رکھ رہے ہیں اور سب نیک عمل انجام دے رہے ہیں, تو اس میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟
جی یہ بھی بیان کریں گے. میں صدقے کے تھوڑے سے فائدے بیان کر کے ذرا سے پھر اس طرف آتا ہوں. صدقے کے روایت میں بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں, مثلا حاجات کو پورا کرتا ہے, سختی سے نجات دیتا ہے. یہ عام حالات میں بھی رمضان کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے, حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور رزق و روزی میں برکت عنایت کرتا ہے, اور ایک بڑا فائدہ صدقہ دینے کا یہ ہے کہ بری موت سے محفوظ رکھتا ہے اور زندگی میں طولانی کرتا ہے زندگی کو, یعنی ہماری عمر کو بڑھاتا ہے صدقہ. ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, اور ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں
ان کا کفارہ
یا بخشش کا سبب بنتا ہے, بخشواتا ہے. یہ صدقے کی فضیلت ہے. اور صدقہ خود انسان کے لیے ایک محافظ کی حیثیت رکھتا ہے. سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جب صدقہ دینے والے کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو اس سے کچھ باتیں کہتا ہے. ایک آخری بات جو کہتا ہے وہ یہ بات ہے کہ اب تک تو نے میری حفاظت کی تھی, اب سے لے کے قیامت تک میں تیری حفاظت کروں گا. تو اس جنبے سے بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ صدقہ ہمارا کتنا زیادہ اہم کردار رکھتا ہے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی. جتنے فوائد میں نے بیان کیے ان میں زیادہ تر دنیاوی زندگی سے متعلق
اور اس میں بھی موثر ثابت ہوتا ہے. اسی طرح
آخرت میں بھی موثر ثابت ہوتا ہے, اس کا اجر الگ ہے
انشاءاللہ. یہ جو آخرت کی بات ہے, یہ اگر آپ اجازت دیں تو وقفے کے بعد پھر بیان فرمائیے گا. ناظرین, جو فوائد اور فائدے ہو سکتے ہیں صدقات کے, ان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے, اور بریک یعنی وقفے کے بعد بھی ہم پھر حاضر ہوں گے, اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
ازل سے حسین پہ قربان کبھی فدا
وصبت نبی میری نگاہ کا قسم ہے خاک پائے حسن میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن جب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ جائے فیض سرور کون مکان برائے حسن.
ناظرین جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا, مولانا صاحب نے ہمارے لیے فرمایا کہ ہر وہ نیکی کے جو بھی دوسروں کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہے وہ صدقہ ہو سکتا ہے. آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, آپ راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, راستے سے کیلے کا چھلکا وغیرہ, چھوٹی چھوٹی بات جن کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں وہ بھی ہماری طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. تو آئیے ابھی اور جانتے ہیں کہ صدقے کے کیا فائدے ہیں. جی آپ بیان فرما رہے تھے کہ صدقے کے فائدے.
جی صدقہ مثلا بلاؤں کو برطرف کرتا ہے, ہماری مادی زندگی میں بھی مفید ہے اور اخروی زندگی میں بھی بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج آدمی اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے بیماریوں کا علاج انسان کیوں کرتا ہے, اتنے پیسے خرچ کرتا ہے تاکہ شفا پا کر وہ اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے, اس کی زندگی میں اضافہ ہو سکے. لیکن صدقے کی مظلومیت ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم مالی اعتبار سے بھی صدقہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے زیادہ زیادہ آتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی جسمانی بیماری کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں جتنی فیس بھی مانگے گا ہمیں کسی چوچرا کی گنجائش نہیں ہوتی اور ہم دے دیتے ہیں. تو ہم اپنے امراض کا علاج صدقے کے ذریعے بھی کریں, ہم ڈاکٹر کو چاہے ہمیں آرام ہو یا نہ ہو ہم اس کی فیس چاہے 500 روپے 1000 روپے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہی معاملہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کریں, چونکہ روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے. سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سچے امام نے جنہیں اللہ نے صادق کہا ہے, اللہ نے بھی ضمانت لی ہے, تو ہم اللہ سے یہی معاملہ کریں. اگر ہماری حیثیت زیادہ ہے ہم 50 روپے صدقے میں دے سکتے ہیں تو ہم 5 روپے کیوں دیتے ہیں, ہم 500 روپے دے سکتے ہیں تو ہم 100 روپے کیوں دیتے ہیں. صدقہ بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دینا چاہیے. اللہ ہماری نیتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, سب سے ہم اپنے رازوں کو چھپا سکتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. پتہ چلا دنیاوی اعتبار سے آپ نے بہت ترقی کی ہے لیکن صدقے کا معاملہ 5 روپے پہ چل رہا ہے, یہ دین کے سلسلے میں انتہائی.
جب اللہ سے لینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پروردگار تیرے خزانے میں کمی نہیں, اور جب دینے کی بات آتی ہے تو سب سے کم چیز دیتے ہیں.
سب سے کم چیز دیتے ہیں جبکہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے, سارے خزانے اسی کے دست قدرت سے ملتے ہیں. جب ہمیں وہ بلا مانگے دیتا ہے, ہم نے اسے کچھ نہیں دیا, اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, تو اگر اس کے کہنے سے ہم کچھ اس کی بارگاہ میں دے دیں گے تو اللہ کتنا دے گا. لہٰذا اس کی خوشی کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بطور صدقہ خرچ کرنا چاہیے اور فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صدقے کے اتنے فائدے ہیں لہٰذا ہم صدقہ دے رہے ہیں, یہ بھی مادی فکر ہے. نہیں, یہ فائدے تو خود بخود ملیں گے ملیں گے. آپ صرف خوشنودی خدا کے لیے صدقہ دیں. مثلا ہم چلتے ہیں سفر بخیر ہو لہٰذا صدقہ دے رہے ہیں, یہ خود بخود سفر بخیر ہوگا.
جی
آپ صرف خوشنودی خدا کے لیے اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ اپنے فضل سے یہ فوائد جو بیان کیے اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں. مین کردار جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا ہے, ہر معاملے میں ہر نیکی میں ہمیں اسی کا لحاظ رکھنا ہے. اب آتے ہیں دیکھیے صدقے کی اتنی فضیلت جو میں نے اپنے ناظرین کے سامنے بیان کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ عام حالات میں صدقے کا اتنا بڑا اجر ہے, اتنی زیادہ عظمت ہے, تو پھر ماہ رمضان میں کتنی زیادہ عظمت ہوگی.
واقعی
چونکہ ماہ رمضان کی فضیلت
تمام ایام تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اور ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن کسی مہینے کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا، فقط اللہ نے ماہ رمضان کا نام قرآن میں لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان کی عظمت تمام مہینوں سے زیادہ ہے. اسی طرح سے ہر نیکی کی عظمت، ہر نیکی اور ہر نیک کام کی عظمت ماہ رمضان میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، سینکڑوں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. عام حالات میں صدقے کی یہ فضیلت ہے، تو رمضان میں کتنی فضیلت.
اور ویسے بھی جناب، جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کرنا دوسرے مہینوں میں 1000 گنا برابر کا ثواب رکھتا ہے.
جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ماہ صدقے کی عام حالات میں اتنی عظمت ہے، اجر و شرف کے اعتبار سے تو رمضان میں صدقے کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صدقہ دے کر. بطور صدقہ ایک کھجور بھی اگر آپ نے افطار میں دے دی کسی روزہ دار کو، تو وہ کھجور، یہ بھی تو صدقہ ہے نا، وہ کھجور بھی آپ کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت کر سکتی ہے. اسی طرح سے اصحاب کا منہ دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اگر کھجور بھی کوئی نہ دے سکے، اگر کسی روزہ دار کو افطاری میں بطور صدقہ بطور نیکی ایک گھوٹ پانی پلا دے، تو اس سے بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو سکتا ہے.
اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی،
اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اتنی معمولی سے نیکی میں ہمیں حاصل ہو جائے.
صدقے کے حوالے سے بہت اچھی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے، بہت شکریہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اور آخر میں ہدیے کے طور پر ایک حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک دانے کے برابر صدقہ دینا دوسرے مہینوں میں پہاڑ کے برابر سونا دینے کے برابر ہے. لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.